الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز رفقاء اور محترم احباب ہم اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے کل پاکستان سالانہ اجتماع کا آغاز کر رہے ہیں. یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اور آخرت کے دن کی کامیابی کی خاطر جس مقصد کے لیے ہم اس تنظیم میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول اور آخرت کی فلاح، اور اجتماعی طور پر اس دنیا میں اقامت دین کی جدوجہد، کوشش اور محنت. الحمدللہ امیر تنظیم کی پکار پر لبے کہتے ہوئے ہم اسی مقصد کی خاطر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی کی تجدید، اسی کی یاد دہانی، اپنے سبق کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے، اپنا آموختہ دوبارہ پکا کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم ہی سے ممکن ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے. سالانہ اجتماع 2018 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاطف سعید صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ افتتاحی کلمات کے ذریعے سالانہ اجتماع کا باقاعدہ آغاز فرمائے.
من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہم اللہ کے نام سے تنظیم اسلامی کے آل پاکستان سالانہ اجتماع کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد میں تمام رفقاء و احباب کو سالانہ اجتماع میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور تہے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق اور تائید ہی سے ہم آج یہاں جمع ہیں. ذاتی طور پر بھی تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر واجب ہے. فجزاهم اللہ احسن الجزاء، بلکہ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ہر دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی آپ کو عطا فرمائے. ذاتی طور پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا بھی مجھ پر واجب ہے کہ جو تنظیم کی کال پر خالص دینی بنیادوں پر اپنی دینی ذمہ داریوں کے احساس کے تحت دور و نزدیک سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اس مقام پر سب اکٹھے ہیں، موجود ہیں. نہ آنے والوں کے لیے بھی جو آ نہیں سکے ہیں، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کوئی حقیقی عذر ان کے آڑے آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو دور کرے اور اس دین کے کام میں آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفقائے محترم، تنظیموں اور جماعتوں کی زندگی میں سالانہ اجتماع ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، خصوصاً وہ تحریکیں کہ جو فرد کی ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کا عزم بھی رکھتی ہوں، ان کے لیے اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ سالانہ اجتماع میں اپنے فکر کی ایک مرتبہ پھر یاد دہانی۔ عام مشاہدہ ہے کہ دینی تحریکیں وقت گزرنے کے ساتھ جمود کا شکار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایسے اجتماعات یعنی سالانہ اجتماعات جیسے وہ تحریک میں فکری اور عملی جمود کے خاتمے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اخروی کامیابی کا حصول ہی ہمارے لیے اصل جذبہ محرکہ کا مقام رکھتا ہے، اور اس راہ میں جان دینا ہی ہمارے نزدیک سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیک جذبے اور مساعی کو قبول، شرف قبول عطا فرمائے۔ بلا شبہ رفقا کا دور دراز علاقوں سے اپنی جان، مال، اوقات کی قربانی دے کر اور اپنی مصروفیات کو تج کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اخروی آخرت کی اخروی کامیابی اور فلاح کی نصب العین اور غلبہ و اقامت دین کے مقصد کے شعور اور اس کی لگن کے تحت جمع ہونا بہت ہی مبارک ہے۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کو میں نے اپنی ابتدائی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ اس سورہ یوسف کے آخری حصے میں، بڑا حصہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے واقعات پر مشتمل ہے، وہ آپ کو معلوم ہے سورہ یوسف، لیکن بالکل آخری حصے میں پھر حضور سے خطاب ہے اور جنرل ہدایات ہیں۔ سورہ یوسف کے آخری حصے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ اور میں بلا رہا ہوں تمہیں اللہ کی طرف، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور یہ جو ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں یہ علی وجہ البصیرہ، کوئی ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، علی وجہ البصیرہ، پورے شعور کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں۔ رفقائے محترم، بحمد اللہ ہم نے بھی علی وجہ البصیرہ ایک راستے کو اختیار کیا ہے جو عام تصورات سے بہت ہٹ کر ہے اور آج کے دور میں اجنبی بن چکا ہے وہ تصور، لیکن ہم نے اسے علی وجہ البصیرہ اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے نصوص پر مبنی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر و سپاس واجب ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کی توجہات اللہ رب العزت نے اپنے ایک چنیدہ بندے کے ذریعے، باری محترم رحمہ اللہ، اللہم اغفر لہ وارحم، ان کے ذریعے اپنی کتاب مبین فرقان حمید کی طرف منعطف کروا دی ہیں، جس کی بدولت ہمیں دین کے حقیقی مطالبات اور فرائض دینی کا شعور حاصل ہوا، اور ہم پر یہ حقیقت بھی بجا طور پر منکشف ہوئی کہ خود اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد بھی ہمارے بنیادی دینی فرائض میں شامل ہے۔ بالفاظ دیگر، غلبہ و اظہار دین حق کی سعی و جہد کوئی نفلی عبادت یا اضافی نیکی نہیں ہے، بلکہ ازرو قرآن و حدیث مسلمانوں کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، بلکہ خالص ایمانی سطح پر تو یہ فرض عین کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فرائض انفرادی طور پر ادا نہیں کیے جا سکتے، خاص طور پر اقامت دین کا فریضہ، جس کے پیش نظر نظام کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فرائض انفرادی طور پر ادا نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت لازم ہے۔ تاکہ غلبہ و اقامت دین اور اظہار دین حق کی خاطر باطل اور طاغوتی قوتوں سے پنجہ آزمائی کی غرض سے سلوک کے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی منازل طے کرتے ہوئے ایک مضبوط حزب اللہ کی صورت اختیار کی جائے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فرمایا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یعنی بالآخر حزب اللہ ہی غالب و کامیاب ہو کر رہے گی. مراد کیا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، بانی محترم نے تو ان باتوں کو خوب کھول کر بیان کیا کہ قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا، اس میں کوئی جس کو شبہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. یہ کام کس طور سے ہوگا؟ غلبہ اقامت دین، اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کو قائم کرنا، پورا ملکی نظام، اس میں معاشرت ہے، معیشت ہے، قانون ہے، لا ہے، سب کچھ ہے. یہ ہے اقامت دین. اور آج کے دور میں یہ بالکل ایک اجنبی اصطلاح ہے. کس طور سے یہ کام ہوگا؟ کیا یہ آسانی سے ہو جائے گا؟ یہ تو پوری دنیا سے ٹکر لینے کے مترادف ہے. آج آپ بات تو کریں، شریعت نافذ ہو، اللہ کا دین قائم ہو، پاکستان جیسے ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اس میں آج تک شریعت نافذ نہیں ہو سکی، جہاں مسلمان جو ہیں وہ 96% سے زیادہ ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ علامہ اقبال نے اسے بڑی جامعیت کے ساتھ ایک شعر میں سمویا ہے، بلکہ ایک شعر نہیں ہے، وہ رباعی ہے فارسی کی ان کی، اور بانی محترم اس کو بہت کوٹ کرتے تھے، انہیں بڑی پسند تھی. اس کا دوسرا حصہ جو ہے، دوسرا شعر، وہ تو سب کو یاد ہوگا، بانی محترم کی زبان سے بہت دفعہ سنا ہوگا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوپخت شبی خدرا بر سلطنت جمزن. پہلا حصہ کیا ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شاعری جو ہے فارسی ہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد، گفتم کے نمی سازد گفتند کے برہم زن. یہ پہلا شعر ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جہان تمہیں پسند آیا، یہ دنیا جس میں تمہیں بھیجا ہے میں نے، کیا تمہیں تمہارے ساتھ سازگاری ہے، تمہارے مزاج کے ساتھ اس کی کیا تمہیں پسند آیا ہے؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے اللہ سے صاف کہہ دیا کہ مجھے بالکل نہیں پسند آیا، سمجھ آیا. گفتم کے برہمزن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نظام کو توڑ پھوڑ دو. یہ جو اس وقت موجود ہے، جو موجود نظام ہے دنیا میں، وہ تمہیں پسند نہیں آیا، اس نظام کو توڑ پھوڑ دو. کیسے توڑا جائے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پخت شبی خدرا بر سلطنت جمزن. پورا فلسفہ انقلاب اس ایک شعر میں موجود ہے. با نشہ درویشوں کی طرح، اب آپ مکی دور کا تصور کیجئے، کیا محنت ہو رہی تھی، کس طریقے سے ایک ایک درخت کھٹکھٹایا جا رہا تھا، ایک ایک کے آگے دعوت پیش کی جا رہی ہے، اوپر سے گالیاں سننی پڑ رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، اور پھر راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. یہ سارے ہیں مراحل، اس سے گزریں گے تو پھر جا کر بات بنے گی. چنانچہ یہی چیز ہے کہ جو علامہ اقبال نے ایک رباعی کی شکل میں کہی ہے. بانی محترم رحمہ اللہ نے اپنی نہایت فکر انگیز کتاب منہج انقلاب نبوی کے ذریعے اسی حقیقت کو شرح و بسط کے سامنے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس نظام کو بدلنا کیسے ہے. منہج انقلاب نبوی کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ رفقاء محترم، آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ بانی محترم نے سن 1985 میں اپنے دینی فکر کا خلاصہ اس وقت کے بعض کبار علماء کے سامنے رکھا تھا اور ان سے عمومی تائید و تصویب حاصل کی تھی. فللہ الحمد والمنہ۔ چنانچہ پاکستان اور بھارت کے 100 سے بھی زیادہ، بلکہ 100 سے قریب علماء اور اہل دین کی خدمت میں بانی محترم نے اپنے دینی فرائض کا جامع تصور کا ایک خلاصہ تحریری شکل میں سب کو بھیجا ہے، اور قرآن اکیڈمی لاہور میں 6 روزہ محاضرات قرآنی کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی دعوت دی کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر اس تصور دین پر تبصرہ کریں۔ وہی تصور دین جو آپ سب کو معلوم ہے، تنظیم جس کی دعوت دے رہی ہے، دینی فرائض کا جامع تصور، عبادت رب، شہادت الناس، اقامت دین، تین اصطلاحات کی شکل میں۔ تو بانی محترم نے اس کا خلاصہ 2 صفحوں میں پورا جو ہے مرتب کر کے علماء کو خطوط جاری کیے، بہت سے علماء کو، زیادہ تر پاکستان کے تھے اور کچھ انڈیا کے بھی تھے۔ اس زمانے میں سالانہ محاضرات قرآنی بھی ہوا کرتے تھے قرآن اکیڈمی میں، اس سے پہلے قرآن کانفرنسوں کا ایک سلسلہ چلا تھا، پھر قرآن سالانہ محاضرات قرآنی، اور اس میں یہ تھا کہ ہر مسلک کے علماء میں سے کسی نہ کسی ایک کو دعوت دی جائے اور قرآن کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہو، اور سب کو سامنے یہ بات سامنے آ جائے کہ قرآن پر ہم متفق ہیں اور اصل رہنمائی ہمیں یہاں سے مل رہی۔ تو بہرحال وہ 2 یا 3 دن کے محاضرات ہوتے تھے، یہ غیر معمولی طور پر 6 روز کے محاضرات رکھے گئے، اور اس میں بانی محترم نے یہ طے کیا کہ وہ خود کوئی بات نہیں کریں گے، البتہ جو علماء آئیں گے وہ اس پر تبصرہ کریں گے جو انہوں نے 2 صفحے کے اندر اپنا تصور دین، جامع تصور دین رکھا ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کریں، اور اگر اس کی تصویب ہے تو پھر اس کا بھی اظہار کریں کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ تھا اور غیر معمولی تھا، اور مدعوین میں اہل سنت کے تمام مسالک شامل تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، بریلوی مسلک کے علماء بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے۔ اور اس موقع پر موافقین اور مخالفین سب نے اس طرز عمل کو بہت سراہا تھا، سب نے اس کی تعریف کی تھی کہ واقعی یہ کام جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یہ بڑا یونیک ہے، بڑا ہی منفرد ہے، اور بہت ہمت اور جرات کی بات ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم پر مخالف علماء کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور ہمارے ساتھیوں کے سامنے ہماری غلطی واضح کریں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایسے اصحاب کو بھی دعوت دی گئی تھی جو واضح طور پر بانی محترم کے ناقد اور مخالف تھے، ان میں سے ایک کا میں ذکر کروں گا، مولانا وحید الدین خان صاحب۔ اچھا، یہ سن 85 کی بات ہے۔ جاوید احمد گاندھی کو بھی اس پہ دعوت دی گئی تھی، اگرچہ وہ آئے نہیں تھے، ابھی ان کی جو ہے وہ کل پرزے پوری طرح کھلے نہیں تھے، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ کدھر رخ کدھر ہے، کس طرف کو ہے۔ اور ان کے جو اصل یوں کہنے چاہیے کہ مربی فکری اعتبار سے وہ وحید الدین خان ہیں جو انڈیا میں، ان کو بھی دعوت دی تھی اور وہ آئے بھی تھے۔ اچھا، بانی محترم نے یہ بات بھی طے کی تھی اپنے لیے کہ وہ خود کچھ نہیں کہیں گے، کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، کوئی تبصرہ بھی نہیں کریں گے، ہاں البتہ جو رفقا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے سوال کر سکتے ہیں، رفقا مقررین سے خطاب کر کے اس کے سوال کر سکتے ہیں تحریری طور پر، اور وہ ان کا جواب دیں۔ خود بالکل خاموش رہے، یہ بہت ہی، آپ بانی محترم کے مزاج کو بھی جاننے والے لوگ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن بہرحال ہوا۔ اور وحید الدین خان صاحب کا تذکرہ آیا تو مجھے ایک لطیفہ بھی یہ ہوا تھا، وہ تو معلوم تھا کہ وہ ہمارے مخالف ہیں، اور وہ تو جہاد و قتال کی تو سرے سے نفی کرتے ہیں، ان کا فلسفہ یہ ہے، یہ بن چکا تھا، اور انہوں نے اس کو وہاں بیان کیا ہمارے اسٹیج پر کھل کر کہ جہاد سے، جنگوں سے کوئی حاصل نہیں ہوا، بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کرنی پڑی، صلح کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، غزوہ بدر ہو چکی ہے، غزوہ احد ہو چکی ہے، غزوہ احزاب خندق گزر چکی ہے، صلح حدیبیہ اس سب کے بعد ہو رہی ہے اور کفار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، پیس اکارڈ ہو گیا کہیے کچھ عرصے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی صلح سے کام بنا ہے، جہاد اور قتال سے کام نہیں بنا تھا۔ بانی محترم نے کہا کہ میں صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر صلح سے ہی یہ سب کچھ ہونا تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی طرف سے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاہدہ منسوخ کر دیا، اور قریش کے سردار جو ہیں وہ ابو سفیان چل کر حضور کی خدمت میں آئے کہ ہم تردید چاہتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں ہمیں صلح جو ہے اس کی ہم تجدید کر دیں، اللہ کے رسول نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر صلح ہی مقصود تھی تو اللہ کے رسول نے اس صلح کو اعادہ کیوں نہیں کیا، ان کی پوری کوشش تھی ابو سفیان کی کہ صلح کی تجدید ہو جائے، اللہ کے رسول نے اس کی بات سننے سے سرے سے انکار کر دیا اور فوری طور پر فتح مکہ کے لیے جنگ پھر تیار کر دی۔ جب یہ سوال آیا تو وہ کہنے لگے، کوئی سب جواب ان کے پاس نہیں تھا، کہنے لگے نو کامنٹس، اور ساتھ ہی وہ سٹیج سے اتر کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ بہرحال یہ ایک اس خصوصی محاضرات کا ایک بہت اہم معاملہ بھی تھا اور بڑا دلچسپ بھی تھا۔ اس سب سے بانی محترم گزرے، چنانچہ جو حضرات بھی تشریف لائے، 21 حضرات تشریف لائے تھے، ان کی اکثریت نے بانی محترم کے پیش کردہ فرائض دینی کی مجموعی طور پر تائید و تصویب فرمائی۔ کہیں کسی ایک لفظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، اس قسم کے کچھ تجاویز دی اور بانی محترم نے ان کو پھر اکوموڈیٹ کر لیا، جو بھی وہ تجاویز تھی ایز اے ہول انہوں نے اس فکر کے اندر کوئی نقص نہیں پایا اس کی تصویب کی۔ رفقاء محترم، یہ اللہ کا خاص شکر ہے، غلبہ و اقامت دین اور اظہار دین حق کے فریضے کی ادائیگی کی خاطر منہج انقلاب نبوی سے رہنمائی لیتے ہوئے اس راہ میں جسم و جان کی توانائیاں کھپا دینا ہی ہمارے لیے واحد راہ عمل ہے، اور اصل چیز جو اس راہ میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے وہ رفقا کا خلوص و اخلاص اور سعی و جہد ہوا کرتا ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص و اخلاص کی ناچیز پونجی اور دعوت و اقامت دین کی حقیر مساعی کو شرف قبول عطا فرمائے اور ایک عظیم تحریک کی حیثیت سے ہماگیر اسلامی انقلاب اور حقیقی اسلامی نظام کے قیام کے لیے اساس کا مقام عطا فرما دے اس پاکستان کو۔ بہرکیف ایک بات طے شدہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ اگر ہم زندگی کے آخری سانس تک خلوص و اخلاص کے ساتھ اس جد و جہد میں مصروف عمل رہے اور اس کے ضروری عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے تو دنیا میں اللہ کا دین ہماری زندگی میں عملاً ہمارے ہاتھوں قائم ہو سکے یا نہ ہو سکے، اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آخرت میں وہ ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ ہم کچھ اس تیقن کی بنیاد پر نہیں کر رہے کہ ہمارے ہاتھوں ہی ہونا ہے، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو ہوا ہے، پھر اپنا طریقہ کار چھوڑ کر شارٹ کٹ تیار تلاش کیے جاتے ہیں، اپنے منہج سے انحراف کر کے دوسروں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ بہرکیف یہ ہے اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ کہ جس فکر کو لے کر ہم چل رہے ہیں، علماء کبار، علماء بہت بڑے بڑے علماء اس کی تصویب بہت پہلے کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ رفقاء محترم، سالانہ اجتماع میں شرکت انشاءاللہ ہمارے اس اپنے اس سبق، یہ جو تحریکی سبق ہے، اس کے اعادے اور تنظیمی فکر کی تازگی کا ذریعہ بنے گی اور ان بنیادی اور اساسی مقاصد کا واضح شعور رفقاء کے قلوب و اذہان میں واضح اور اجاگر ہو کر سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کے مختلف گوشوں کو فکری اور عملی اعتبار سے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور فکری طور پر جو زنگ لگ جاتا ہے ہماری اپنی کوتاہیوں سے، اس کو دور کرنے کا موقع انشاءاللہ ملے گا، جس کے نتیجے میں ذہنی یکسوئی نصیب ہوگی، کیونکہ جو رفیق جتنا یکسو ہوگا اتنی ہی لگن کے ساتھ اپنے فرائض بطریق احسن انجام دے سکے گا۔ رفقا کا اپنی مصروفیات، نجی مصروفیات کو تج کے مقصد کے حصول اور اس کی لگن کے تحت جمع ہونا بھی اپنی جگہ بہت مبارک ہے، ورنہ جو مقصد ہم نے شعوری طور پر معین کیا ہے اس میں دنیاوی لحاظ سے کوئی کشش اور منفیت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہی ہمارا مطلوب مقصود ہے۔ یہ اجتماع در حقیقت اس عہد کی پاسداری کا عملی ثبوت ہے جو ہم نے بیعت کی صورت میں کی ہے۔ سالانہ اجتماع میں شرکت اور بھی کئی اعتبارات سے باعث خیر و برکت ہے، چنانچہ گھر کے آرام و سکون کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، موسم کی شدت، بے آرامی اور طویل نشست مستقبل کے پیش آمدہ مراحل کی اصل میں عملی مشق ہے۔ تحریکی ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی پھر موقع ہمیں ملتا ہے، اور یہ اجتماع اللہ کے جلال اور اس کی کبریائی کی خاطر اکٹھے ہونے والے قافلہ سخت جان کے مسافروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ وہ حدیث قدسی سب کو یاد ہوگی، اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ اُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکار ہوگی، کہاں ہیں وہ جو میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے تھے؟ اللہ کے جلال کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ یہ کیا ہونا چاہیے کہ رب ہی کا نظام قائم ہو، اس کی دھرتی ہے، اس پر اس کا نظام قائم ہے۔ تو کہاں ہے میری جلال کی خاطر محبت کرنے والے؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے تلے جگہ دوں گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے اس سائے کے، اللہ تعالیٰ اپنے تخت تلے اس کو ان کو جگہ دیں گے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزابرين فيا والمتبازلين فيا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو کیا کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ میری خاطر کا مطلب ہے وہی کاز، اللہ کو اور وہ مقام دیا جائے، اس کو واقعی رب اعلی مانا جائے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میری خاطر، میری وجہ سے مل بیٹھنے والے، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ اجتماع ایک ساتھ مل بیٹھنے اور دینی بھائیوں پر خرچ کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ مختلف علاقوں میں جن حالات و مشکلات میں رفقا کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور ان کے تجربات کی روشنی میں تحریکی کام کو آگے بڑھانے کے نئے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ لہذا سالانہ اجتماع میں شرکت کے اس خدادار موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں کہ جذبے کے تحت دین کی شہادت و اقامت کے اس کام کو تیز تر کرنے کی خاطر ایک ولولہ تازہ لے کر اجتماع گاہ سے رخصت ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اجتماع سے کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے مصداق، جس راہ ہدایت کی رہنمائی فرما کر اس اللہ نے اس پر ہمیں گامزن کر دیا ہے، اس پر ہمیں تا دم آخر ثابت قدم رکھے۔ اور اس عظیم قرآنی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب کے مصداق، ہمارے دلوں کو ہر قسم کی ٹیڑھ اور کری سے محفوظ رکھے، اور تا دم آخر صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہم وفقنا لہذا، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں صرف چند ہدایات ہی دوں گا کہ آپ اس اجتماع سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں۔ توجہ ہی صرف دلاؤں گا، چیزیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ اجتماع سے زیادہ استفادے کے لیے آپ کو ایک کتابچہ دیا گیا ہے، ہر سال دیا جاتا ہے، اس میں دی گئی رہنمائی کو غور سے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے معمولات کو استوار کریں، تو نور نالا نور یہ اضافی بہت بڑا بینیفٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر, زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہے, اس کا اہتمام کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو اور لا یعنی امور سے اجتناب کریں, آپس میں سلام کو رواج دیں. افشوا السلام بینکم, ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی بہت اونچا مقام ہے اس کا, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نمازوں کی بروقت ادائیگی کی پوری کوشش کریں, کوشش ہونی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں جماعت میں شامل ہوں. اجتماع کے ڈسپلن کو برقرار رکھیں, نظم و ضبط کا پورا خیال رکھیں اور تمام خطابات کو توجہ سے سننے کا اہتمام فرمائیں. اور اگر کوئی دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو توجہ نہ رہی ہو تو نرمی سے ان کو منع کریں اور متوجہ کریں کہ بھائی سنیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے خیر و برکت کا موجب بنا دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.